وعلى أصحابه وبارك وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے انتہا فضل ہے، کرم ہے کہ آج کی یہ شب جمعہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے. حالانکہ لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں مسلمان، غیر مسلمانوں کی تو تعداد نہیں گنتا میں، لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان ایسے ہیں دنیا بھر میں کہ جو یہ وقت کسی اور کام میں گزار رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو اللہ اس کے رسول کی یاد میں اپنا وقت گزار رہے ہوں گے، کچھ ہی ہوں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے ان اربوں مسلمانوں میں سے بھی ہم جیسوں کو، ہم چند لوگوں کو یہاں پر جمع کیا تاکہ ہم اس کی تعریف اور ثنا میں تھوڑا وقت گزارے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف اور ثنا میں وقت گزارے. تو یہ اس کا کرم اور اس کا فضل، یہ ہماری اپنی بڑائی نہیں ہے، اسی کا کرم اس کا فضل ہے، ہمارے اندر کوئی ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے. اور میں مشکور ہوں ہمارے بھائی اسماعیل محمد صاحب کا کہ انہوں نے اپنے گھر میں یہ محفل کا انعقاد فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور ان کی تمام مرادیں اور تمام دعائیں قبول فرمائے، ان کی تمام نیک حاجتیں پوری کرے، اللہ فضل کرے. اور یہ تو جو اس آیت کریمہ کے تحت، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ کریمہ جو ہے، اس کے تحت کچھ عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سن کر اسے قبول کرنے، تسلیم کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ایسا ہے کہ اس نیک کام کی قبولیت کی ضمانت ہے. تو آئیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما ابدا. اللهم صل على خير محمد وعلى آله الجود الكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما ابدا. اللهم صل وسلم وبارك على خير محمد وعلى آله الجود الكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما ابدا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے یہ حدیث پاک سیدنا یوسف بن اسماعیل نبہانی کی شورہ پاک کتاب سعادت دارین میں پڑھی. آپ ارشاد فرماتے ہیں، نقل فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب شب جمعہ آتی ہے اور جمعہ کا دن پورا گزرتا ہے تو اس اوقات میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ فرشتوں کو مختص کیا ہے. وہ فرشتے تمام دنیا میں گشت لگاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں کچھ اوراق ہوتے ہیں، کتابیں ہوتی ہیں. وہ کتابیں جو ہیں وہ چاندی کے اوراق سے بنی ہوئی، اس کے پیپر جو ہوتے ہیں وہ چاندی کے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں قلم ہوتے جس کی سیاہی سونے کے پانی کی ہوتی ہے، اور وہ اس کتاب میں، اس چاندی کے اوراق پر سونے کی سیاہی سے ان لوگوں کا نام لکھتے ہیں جو اس رات اور جمعے کے دن میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں. تو جو لوگ سب سے زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں ان کا نام اس فہرست میں آتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں کہ یا اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں آپ کے محبوب جنہوں نے آپ پر درود شریف کے نذرانے پیش کیے ہیں. تو درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل وسلم وبارك على خير محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما ابدا. درود شریف کی برکتیں اور نعمتیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. اور اسی لیے میں نے حافظ حاجی صاحب سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ کے گھر پہ حاضر ہوں گے، لیکن سب سے پہلا کام یہ ہو کہ درود شریف کی محفل ہو جائے، کیونکہ یہ وہ ایسا عمل ہے کہ کبھی رد ہی نہیں ہوتا، یہ ایسی دعا ہے کہ رد ہی نہیں ہوتی، اور اس کے صدقے میں ہمارے تمام اعمال اور تمام دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ایک خاص مقصد یہ تھا کہ ہمارے بھائی شاہ نواز जो माशाल्लाह काफी कोशिश करते रहते हैं, यहाँ वहाँ लोगों से बात भी करते हैं और अहले सुन्नत के अकायद के बारे में उनकी लोगों से गुफ्तगू होती रहती थी। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था, किसी ने उनसे सवाल किया कि भाई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के लिए मौजजात कौन से साबित हैं कुरान में। बल्कि एक शख्स ने शाहनवाज भाई से ये सवाल किया था, बल्कि यूं कहा था माजल्ला कि कुरान में तो यूं लिखा हुआ है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि हमने आपको माजल्ला कोई मुजजा दिया ही नहीं, दूसरे अम्बिया आलमसलाम को मुजजा दिए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके मुखातिब करके अल्लाह तबारक व तआला ने यूं कहा है कि हमने तो आपको कोई मुजजा दिया ही। ये सुनकर के बड़ा अफसोस हुआ और ताज्जुब भी हुआ कि अगर उसने कुरान पढ़ा है तो ये बात नहीं करता, क्योंकि ये एक आयत करीमा तो पूरे कुरान में है ही नहीं। ऐसी कोई आयत जो कहती हो कि ए मोहम्मद या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ हमने कोई मौजजा नहीं भेजा, ऐसी कोई आयत करीमा है ही नहीं। ये उसने अपनी तरफ से मनगढ़ंत बात की है और अल्लाह की तरफ झूठ बांधा है, अल्लाह की तरफ झूठ बांधा है। और अल्लाह तबारक व ताला खुद इरशाद फरमाता है कुरान पाक में कि जो अल्लाह पर झूठ बांधे उससे बड़ा जालिम कोई नहीं। अल्लाह की तरफ झूठ बांधे उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है। तो ऐसे लोगों की ऐसी बातें पता नहीं कहाँ से वो दिल में से बातें करते हैं या किसके कहने पर ये बातें जो है वो छेड़ते हैं और शोशे छोड़ते हैं। अल्लाह ताला उनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से नवाजे, उन्हें तौबा नसीब करे उनको और जो है उनको सही राह दिखाए। क्योंकि कुरान में जो नहीं है वो कहना जानबूझ करके ऐसी आयतें कुरान में है तो ऐसा करना माज़ अल्लाह कुफर है। अल्लाह की तरफ झूठ बांधना कि ऐसी आयत है कुरान में तो ये कुफर है। और उसी तरह अगर कुरान की किसी आयत को झुठला दे कि ये कुरान में आयत है ही नहीं माज़ अल्लाह, तो ये भी कुफर है। लिहाजा अपनी जबान को खोलने से पहले सोचना चाहिए कि अल्लाह पर झूठ बांधे या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई ऐसी बात मंसूब करे कि जो हुजूर ने नहीं कही, तो ये फिर अपने लिए जहन्नम में अपना ठिकाना बनाने के बराबर है। तो बहरहाल अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे कि अपनी तरफ से ऐसी बातें ना कहें, बल्कि जो कुरान में सही तौर पर लिखा हुआ है उसी पर बात करें। तो शाहनवाज भाई ने फिर इसकी तफसील का बताया था कि इसके लिए कोई जवाब लिख दीजिए, तो मैं लिखने के बदले मैंने सोचा कि इस पर एक गुफ्तगू हो जाए, इसीलिए मैंने एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया कि अल्लाह तबारक व तआला यूं इरशाद फरमाता है, इन्ना आतैनाकल कौसर, कि ए महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको अता फरमाया, हमने आपको अता फरमाया। अब कुरान पाक ऐसा कलाम है कि जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, कुरान पाक ऐसा कलाम है कि जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है, ला रईब फी, इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो जब शक की कोई गुंजाइश नहीं है और अल्लाह का कलाम है उसमें तो झूठ की बात आ ही नहीं सकती, तो जब उसमें अल्लाह तबारक व तआला किसी बात की कसम उठा ले या किसी बात के साथ ताकीद लगा ले कि बेशक इन्ना बेशक हमने, तो इसका मतलब है कि ये बहुत गहरी और अहम बात है। इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो से सोचना, इस पर ज्यादा तवज्जो से सोचना। यूं तो अल्लाह तबारक व तआला कलाम में कोई शक है ही नहीं, उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बेशक हमने ए महबूब आपको अता फरमाया। क्या अता फरमाया? अल कौसर, अल कौसर अता फरमाई। ये अल कौसर क्या शय है, ये बहुत सारे उलमा ने इसकी बहुत सही तौजीहात इरशाद फरमाई। एक तो ये कि कौसर जो है मैदान महशर में एक एक बहुत बड़ा हौज है, पानी का हौज है, ठंडे पानी का हौज है, जिसकी असल जो है जन्नत की नहरें हैं जो उसमें आ रही हैं और वो ठंडा पानी वहां पर उस हौज में जमा हो रहा है। उसका पानी शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद, और हदीस शरीफ में आता है कि जिसने उसमें से एक घूंट पानी पी लिया उसको हमेशा हमेशा तक कभी प्यास नहीं लगेगी, उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। तो تو یہ ایک معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے، عطا فرمایا ہے، یہ تو بالکل واضح طور پہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ حضور کے ہاتھ سے جس نے ایک جام پانی کا پی لیا، ایک پیالہ پانی کا پی لیا، اس کو ہمیشہ کی پیاس سے نجات مل جائے گی، اور حشر کے میدان میں جس کو پیاس سے نجات مل جائے اس کے لیے کیا ہی بات ہے۔ لیکن آگے چلتے ہیں، دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو بے انتہا سب سے زیادہ امتیوں کی تعداد عطا فرمائی ہے، سب سے زیادہ امتیوں کی تعداد عطا فرمائی ہے۔ اور تیسرا جو اس کا مفہوم علماء کرام نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اتنے معجزات اور اتنے کرامات عطا فرمائے ہیں کہ ان کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے، ان کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو سیدھا سیدھا لفظ کوثر سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضور کا معجزہ ہے جو میدان محشر میں ہمیں عطا ہوگا، دوسرا یہ کہ حضور ہی کا معجزہ ہے کہ ابراہیم، سیدنا ابراہیم آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل جوئی کے لیے ارشاد فرمایا کہ آپ کے ایک بیٹا جو ہے دنیا سے چلا گیا ہے، اے محبوب ہم آپ کو اتنی امت دیں گے کہ تمام دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان کی امتیوں کی تعداد جتنی ہوگی ان سے کہیں زیادہ آپ اکیلے کی تعداد ہوگی، ایک اکیلے کی امت کی تعداد ان سے زیادہ ہوگی۔ اور تیسری بات یہ کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر حضور کے معجزات اور آپ کی کرامات جو ظہور میں آئی ہے اور جو ظہور میں ہماری نظر میں ابھی تک نہیں آئی ہے اور آپ کی جو مراتب ہیں اتنی کثرت سے ہیں کہ کوئی اس کو گن نہیں سکتا، کوئی اس کو گن نہیں سکتا۔ تو قرآن پاک میں یوں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کوئی معجزہ نہیں دیا، بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت سے کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے۔ اور اسی قرآن پاک سے چند چیزوں کے بارے میں اشارتاً بتا دوں کہ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں معجزات قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں، اور ایک معجزہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا تفصیل کے ساتھ۔ عام باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوں گی کہ جس میں سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک تو یہ کوثر کا یہ ایک معجزہ، دوسرا یہ ہم تقریباً روز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، نماز میں پڑھتے ہیں، ہر آیت میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ شریف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے تمہیں قرآن عطا فرمایا ہے اور طبع مثانی عطا فرمایا ہے، یہ سورہ فاتحہ دو مرتبہ آپ کو عطا فرمایا، مدینہ شریف میں بھی اور مکہ شریف میں بھی۔ یہ سورہ فاتحہ اتنا بڑا معجزہ ہے، اتنی بڑی دعا ہے کہ انسان اس کو دن میں کئی بار پڑھتا ہے، 40-40, 50-50, 60-60 بار پڑھتا ہے، لیکن آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے تھک گیا یا سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے اوب گیا۔ کوئی ایسی شے نہیں ہے، کوئی ایسا کلام نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ یا قرآن کے علاوہ کوئی کہے کہ ہاں یہ روز پڑھوں گا لیکن دل نہیں اوبے گا۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی ایسا کلام نہیں، قرآن کے علاوہ کوئی ایسا کلام نہیں کہ جو کوئی کہے کہ ہاں میں روز پڑھوں گا تو دل اوب جائے گا۔ ہاں سورہ فاتحہ ایسی چیز ہے کہ صبح شام دوپہر رات پانچوں وقت نمازوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو لیکن دل نہیں بھرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا عطا فرمانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر لکھ دیا کہ ہم نے تم کو سبع مثانی عطا فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم کو کوئی معجزہ عطا نہیں فرمایا۔ سورہ فاتحہ بھی جو ہے اللہ کا کلام ہے، میرے آقا کا معجزہ ہے، میرے آقا کا معجزہ ہے۔ قرآن کی بات انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو معجزات واضح طور پہ ارشاد فرما دیے کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا ہوئے، ان میں ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ اے محبوب ہم تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے قیامت کے دن، اتنا عطا فرمائیں گے کہ اے محبوب آپ راضی ہو جاؤ گے، آپ راضی ہو جاؤ گے۔ دنیا جو ہے اللہ کی رضا ڈھونڈتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا محبوب راضی ہو جائے، اس کا محبوب راضی ہو جائے۔ کوئی ایک انسان ایسا بتا دو، کوئی ایک معجزہ کسی اور نبی کا بتا دو کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے آقا کا کتنا بڑا معجزہ ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے۔ تفصیل میں نہیں جاتا. اس کے بعد ہی بہت بڑی ایک معروف سورہ ہے سورہ علم نشرہ, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اشارہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے, تمہارے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے. یہ کسی اور کا معجزہ ہو سکتا ہے؟ کتنا عظیم معجزہ ہے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو بہت بلندی عطا فرمائی ہے. علماء کرامت ارشاد فرماتے بلکہ حدیثوں میں یوں آتا ہے کہ جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں اس کے محبوب کا بھی نام لیا جائے گا, اور جہاں کہیں اس کے محبوب کا نام لیا جا رہا ہے ایسا ہی ہے جیسے اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, ایسا ہی ہے جیسے اللہ رب العزت کا نام لیا جا رہا ہے. اور معجزہ چلتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, کہ اے محبوب اے دنیا والوں سن لو, سبحان الذی پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصا تک سیر کے لیے لے گئی. کیا یہ معجزہ قرآن میں نہیں ہے؟ قرآن ہی میں ہے معجزہ. آگے چلتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا, یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس چاند اس ستارے کی قسم جب وہ واپس نیچے اترا, یعنی محمد صلی اللہ تعالی وسلم چمکتے ہوئے ستارے ہیں ان کی قسم جب معراج میں سے واپس زمین پر آئے, واپس زمین پر آئے. اور اس کی پوری تفسیر علماء نے بتا چکی ہے کہ معراج کا واقعہ اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا اللہ کو دیکھنا اس سے بڑا معجزہ اللہ تعالی نے کسی اور کو عطا فرمایا ہی نہیں. اس سے بڑا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عطا فرمایا ہی نہیں ہے. معجزہ کی بات کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب جب تم نے کنکری پھینکی تو تم نے نہیں پھینکی میں نے پھینکی تھی, تم نے کنکری نہیں پھینکی میں نے پھینکی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا وما کن اللہ رما, اے محبوب جب تم نے پھینکی تھی کنکریاں تو تم نے وہ کنکریاں نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وہ کنکریاں پھینکی تھی, اور وہ کنکریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پھینکی تھی. سورہ یاسین میں بھی اس کی گواہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم نے کنکریاں پھینکی تو میں نے سب کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا, کافروں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا, اسی طرف اشارہ ہے. اور ان ہاتھوں کا کیا کہنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھوں کا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے اے محبوب آپ کے ہاتھ پر قسم اٹھائی, آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دیا, یعنی بیعت رضوان کا موقع کی طرح اشارہ ہے کہ اے محبوب جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہت راضی ہے, بلکہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو یہ کیا معجزہ کسی اور کو ملا ہے؟ یہ معجزہ کسی کو ملا ہے کہ اللہ کہے کہ اے محبوب تمہارا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کا دست قدرت ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستر قدرت ہے. انہوں نے اے محبوب تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے, لیکن حقیقت ایسا ہے کہ انہوں نے اللہ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ اور پیر سے جو ہے پاک ہے, اللہ کے دست قدرت ایسا ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ ارشاد فرماتا ہے. تو معجزوں کی فہرست اتنی ہے کہ اس کا بیان جو ہے ناممکن ہے, اس کا بیان ناممکن ہے. ایک معجزے کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں, وہ معجزہ ایسا ہے کہ قیامت تک وہ چلے گا. بہت سارے معجزے ایسے ہوئے ہیں کہ جو دنیا میں آئے کچھ وقت کے لیے لوگوں نے دیکھا اور پھر بعد میں ختم ہو گئے, لیکن قرآن سے میں انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ قرآن جو ہے یہ کیسا معجزہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم حدیث شریف میں آتا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے اور قرآن میرا معجزہ ہے. قرآن میرا معجزہ ہے اور یہ قیامت تک چلے گا, قیامت تک چلے گا. تو اس آدمی کو سوچنا چاہیے کہ قرآن ہی میں ڈھونڈ رہا ہے کہ حضور کو معجزہ نہیں ملا. کتنی بے وقوفی کی بات ہے. قرآن تو خود حضور کا معجزہ ہے, قرآن تو خود حضور کا معجزہ ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن ایک معجزہ ہے, قرآن کی ہر آیت اللہ کی آیت جو ہے, اللہ کا کلام جو ہے, قرآن کی ایک ایک آیت ہمارے آقا کا معجزہ ہے. ہر آیت قرآن کی جو ہے اللہ کے رسول کا معجزہ ہے. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے کافرو اگر تمہیں شک ہے اس کلام میں, اس کلام میں تمہیں شک ہے تو ایک آیت اس کے جیسی لے آؤ, ایک آیت اس کے جیسی لے آؤ اور ہرگز نہ لا سکو گے, ہرگز نہ لا سکو گے ایک اس کے جیسی آیت. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرا کلام ہے اور اترا ہے میرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے سینے اقدس پر, سینے اقدس پر یہ ایک آیت ہے, یہ میرا کلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے سینے اقدس پہ اترا ہے. یہی سورہ ہے ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. وہ زمانہ ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس زمانے میں جس فن کو سب سے زیادہ عروج حاصل ہوتا تھا اسی زمانے میں اپنے انبیاء علیہ السلام کو ایسے معجزے عطا فرماتا تھا کہ اس فن کے عروج پہ پہنچنے والے عاجز ہو جاتے تھے, اس فن کے عروج پہ پہنچنے والے عاجز ہو جاتے تھے. معجزہ لفظ عجز سے نکلا ہے, عجز, عجز مطلب بیکار ہو جانا یا ہار مان لینا, یا ہار مان لینا, عاجز ہو جانا. جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی میں اس کے سامنے عاجز ہو گیا کہ بھائی یہ کام کر دو, اس نے کہا نہیں کرتا نہیں کرتا, آخرکار میں عاجز, میں اس کے آگے ہار گیا, عاجز ہو گیا, عاجز ہو گیا. دوسری طرف عجز کا لفظ وہاں ہوتا ہے کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ آدمی پیش آتا ہے کہ بھائی میں آپ سے چھوٹا ہوں, آپ کو بڑا مان لیا, آپ کو بڑا مان لیا. تو معجزہ ہوتا ہی ایک ایسا شے ہے, ایسی شے ہوتی ہے معجزہ کہ جب وہ ظہور میں آتی ہے تو سامنے والا اس کو دیکھ کر کے سمجھ جاتا ہے کہ ہم بہت چھوٹے ہیں, یہ بہت بڑا ہے, ہم بہت چھوٹے ہیں یہ بہت بڑا ہے, اس کے سامنے وہ عاجز آ جاتے ہیں, عاجز آ جاتے ہیں. اسی لیے ایسے کو جب کام ظہور میں آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں معجزہ. یہ نبی کو جب معجزہ ملتا ہے تو نبی کو اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ دنیا میں بتاتا ہے کہ اس کا رتبہ یہ ہے اور باقی جو لوگ ہیں اس کے سامنے عاجز ہیں, ہار گئے اس کے آگے, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگے, ہار گئے اس کے آگے. تو معجزہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو باور کرانا ہوتا ہے کہ جس چیز میں تم اپنے آپ کو سب سے اونچا, جس فن میں اپنے آپ کو سب سے آگے سمجھتے ہو, اس سے آگے میرا نبی ہوتا ہے, اس سے کہیں آگے میرا نبی ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا زور تھا, طب کا بڑا زور تھا, لوگ کہتے تھے بھائی کسی بھی بیماری کا علاج ہم کر سکتے ہیں, کسی بھی بیماری کا ہم علاج کر سکتے ہیں سوائے تین چیزوں کے, سوائے تین چیزوں کے, موت کا علاج نہیں ہے, جس کو کوڑ لگ جائے برس کا, برس جس کو کوڑی کہتے ہیں نا, کوڑ, اس کا کوئی علاج نہیں ہے, اور بچپن سے مادر زاد کوئی اندھا پیدا ہوا ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں, اور باقی ہر شے کا ہمارے پاس علاج ہے, باقی ہر شے کا ہمارے پاس علاج ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے جو معجزات دیے تھے ان میں سے تین ایسے معجزات دیے کہ ان ڈاکٹروں کو, ان طبیبوں کو بالکل ہرا دیا, ان کو عاجز کر دیا. کوڑی جو ہوتا تھا اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کا کوڑ دور ہو جاتا تھا, مادر زاد اندھا آپ کے پاس آتا تھا تو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بالکل صاف دیکھنا شروع کر دیتا تھا, اور اگر کوئی مر جاتا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے اس کو کہتے تھے اللہ کے حکم سے اٹھ جا تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا, وہ کھڑا ہو جاتا تھا. اسی طرح کے معجزات جس زمانے میں جیسا معجزہ ہوتا تھا, جس زمانے میں جس فن میں عروج آتا تھا, اسی زمانے کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو وہ کمال عطا فرماتا تھا کہ لوگ ہار جاتے تھے اس کے آگے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا, جادو کا بڑا زور تھا, تو جادوگروں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ایک لاٹھی عطا فرما دی, ایک عصا مبارکہ عطا فرما دیا. وہ عصا مبارکہ اتنا بڑا اژدہا بن جاتا تھا کہ تمام جادوگروں کے بڑے بڑے جادو, رسیاں جو آسمان میں پھینکتے تھے, جو سانپ بن جاتے تھے, وہ اژدہا ان سب کو کھا جاتا. تو جادو کا زور جب تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک لاٹھی عطا فرما دی جو جادو کے زور کو توڑ سکے, اور تمام جادوگر ان کے سامنے عاجز ہو گئے. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں قریش کے جو لوگ تھے ان کو شعر کہنا اور شاعری کہنے کا بڑا فن حاصل تھا, بڑا فن حاصل تھا. اتنے عظیم شاعر ہوتے تھے کہ وہ کئی کئی گھنٹوں تک جو ہے نا اپنی شاعری سناتے جاتے تھے اور لوگوں کی داد لیتے جاتے تھے, اور جو جتنا بڑا شاعر ہوتا تھا اس کی زیادہ داد ہوتی تھی. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تو اللہ تبارک و تعالی جان بوجھ کر کے ایک مصلحت کے تحت آپ کو ایسا رکھا کہ کسی مدرسے میں نہیں گئے, کسی استاد کے پاس سیکھنے کچھ نہیں گئے, حتیٰ کہ امی بنا کے بھیجا. لیکن جب قرآن نازل ہونے لگا
اور حضور نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, تو ان کو پتا تو یہ تھا کہ یہ کبھی کسی مدرسے میں نہیں گئے, کبھی کسی سے جا کر کچھ سیکھا نہیں ہے, تو یہ کلام یہ شخص بولتا ہے تو یقیناً یقیناً یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے. اتنا خوبصورت کلام, اس کے آگے لوگ عاجز آ گئے, اس کے آگے لوگ عاجز آ گئے, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے یہی آیت کریمہ سورہ کوثر کی جو آیت ہے, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, اس کو لکھوا کر کے کعبے کی دیوار پہ ٹنگا دیا. کعبے کی دیوار پہ ٹنگا دیا, کتنے شاعر آئے کعبے کا طواف کرنے کے لیے, کتنے مشرکین آئے, وہ دیکھتے تھے تو عاجز آ جاتے کہ ایسا کلام ہم نے آج تک نہ سنا ہے نہ لکھ سکتے ہیں, یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا, یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اس کلام کا برکت ایسی تھی کہ جو اس کو دیکھتا تھا وہ عاجز آ جاتا تھا, کلام کی عظمت ایسی ہے کہ اس کو جو دیکھتا تھا وہ عاجز آ جاتا تھا. تو حضور کا کہنا, خود ارشاد فرمانا کہ قرآن میرا معجزہ ہے, قرآن میرا معجزہ ہے, ظاہر اللہ کی عطا, موسیٰ کو عصا دیا وہ بھی اللہ کی عطا ہے, عیسیٰ کو دم دیا وہ بھی اللہ کی عطا ہے, صالح علیہ السلام کو اٹھنی عطا فرمائی وہ بھی اللہ کی عطا ہے, ہر شے اللہ کی عطا ہے, ہر شے اللہ کی عطا ہے. تو کلام الہی ضرور ہے لیکن میرے آقا کا معجزہ ہے, میرے آقا کا معجزہ ہے, ایک نہیں دو نہیں تمام آیتیں, 6000 سے زیادہ آیتیں, ہر آیت میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا معجزہ ہے. درود پڑھیے, اللہم صل وسلم وبارک علی خیر محمد معاذ الجلیل والکرم وعلی اصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. تو اس ایک معجزے کے تحت کچھ باتیں عرض کرنی تھی. جی آگے چلتے, تو ایسے ماشاءاللہ بہت سارے معجزات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قمر بھی ارشاد فرماتا ہے, اقتربت الساعۃ انشق القمر, کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا, چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اس طرح کے اور بھی معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں موجود ہیں, لیکن جس معجزے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ آیت کریمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اس سے پہلے کہ اس کی تحت کچھ عرض کروں, چلتے ہیں اس دور میں موسیٰ علیہ السلام, اللہ کے برگزیدہ پیغمبر طور پہ تشریف لے جاتے ہیں اور بار بار اللہ کا کلام سنتے ہیں, اللہ سے بات کرتے ہیں. آپ کا نام ہی ہے کلیم اللہ, آپ کا لقب ہے کلیم اللہ, بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں علیہ السلام. جب ایک چیز کو آپ پردے سے سنتے ہیں تو دل میں ایک محبت جاگتی ہے, دل میں ایک محبت جاگتی ہے کہ اس کو دیکھوں تو صحیح, اس کو دیکھوں تو صحیح. وہ ایک وقت آیا موسیٰ علیہ السلام کے عشق نے آواز دی, عشق نے آواز دی کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا, لن ترانی, اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے, آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے, ہاں اگر تم میں تاب ہے مجھے دیکھنے کی تو اس پہاڑ کی طرف نظر ڈالو, اس پہاڑ کی طرف نظر ڈالو. تو جس پہاڑ پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے طور پر, اس کے سامنے جو پہاڑ تھا اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کی ایک تجلی, ایک صفت کی ایک تجلی, کہتے ہیں کہ سوئی کی جو نوک ہوتی ہے جسے دھاگا گزارا جاتا ہے اس سے بھی باریک شے کے اندر سے گزار کر کے اس پہاڑ کی طرف بھیجا, ایک صفت کی ایک تجلی, اس کا ایک باریک سا حصہ جو ہے اس پہاڑ کی طرف بھیجا. جب اس پہاڑ کی طرف بھیجا تو پہاڑ ریزا ہو گیا, پہاڑ جو ہے ریزا ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پہاڑ کو پھٹتے ہوئے ریزا ہوتے ہوئے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کو غشی آ گئی اور آپ زمین پہ آ پڑے, بے ہوش ہو گیا. کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے. اور یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کی ایک تجلی کا چھوٹا سا ایک ذرہ سمجھ لیجئے کہ ایک جھلک ہے, ایک صفت کی، ایک تجلی کی ایک جھلک تھوڑی دیر کے لیے ایک بڑے پہاڑ پہ آتی ہے، اس کو دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے، آپ سب دیکھتے کہ یہ پہاڑ جو ہے پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، چور چور ہو جاتا، چور چور ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ چور چور ہو جاتا. لیکن یہ قرآن نازل ہوا، کسی پہاڑ پہ نازل نہیں ہوا، سمندر پہ نازل نہیں ہوا، آسمان پہ کسی بادل پر لکھا نہیں گیا. 23 برس تک میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سینے اقدس پر، دل اقدس پر نازل ہوتا رہا. اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا سینے اقدس جو ہے اتنا مضبوط، اتنا خوبصورت، اللہ کی محبت سے اتنا لبریز کہ 23 برس تک اللہ کی صفت ہے یہ، اللہ کا کلام جو ہے اللہ کی صفت ہے، اس کی جھلک نہیں ہے، اس کی ایک تجلی نہیں ہے، اس کی صفت ہے. 23 برس تک مسلسل جو ہے یہ قرآن نازل ہوتا رہا، میرے آقا کے قلب اثر پہ نازل ہوتا رہا. اور میرے آقا کو جب تھوڑی سی فاصلہ محسوس ہوتا کہ یا اللہ آپ کو جو ہے وہ آیت نازل نہیں ہوئی، تو طرف جاتے تھے کہ کوئی اور آیت بھی جو ہے میری طرف بھیجی جائے، اے اللہ مجھے اپنے کلام سے تو نواز. اور وہ کلام اترتا ہے میرے آقا کے سینے اقدس پر، میرے آقا کے قلب اقدس پہ اثر پہ اترتا ہے، اور میرے آقا کے قلب اقدس کو اتنا مضبوط، اتنا خوبصورت بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ اور مانگتا ہے کہ اور بھیج، پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا، میرے آقا کا کریم کا صلی اللہ تعالی وسلم کا قلب اقدس کتنا خوبصورت ہے، اتنا عظیم ہے کہ پورا قرآن اس میں سما جاتا ہے، پورا قرآن اس میں سما جاتا ہے. لو انزل اللہ ھذا القرآن، اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ پر بھیجتے تو پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا. تجلی کا، صفت کی ایک تجلی کا ایک جھلک موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے زمین پر آ پڑے. اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مسکراتے ہیں، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مسکراتے ہیں کہ قرآن اور نزول فرما، میرے قلب اثر کو اس کی اور تڑپ ہے، اس کی اور تڑپ ہے. اس سے بڑا معجزہ قرآن میں کہیں اور ملے گا آپ کو؟ کہ قرآن ہی گواہ ہے، قرآن ہی گواہ ہے کہ جس جگہ میں اتر جاتا تو وہ چکنا چور ہو جاتی، میں تو قلب مصطفیٰ سے اترا صلی اللہ تعالیٰ وسلم. تو قلب مصطفیٰ کتنی عظیم شے ہے، اور یہ خود معجزہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر کسی اور جگہ اترا ہوتا تو وہ تو ریزہ ریزہ ہو جاتی، وہ چکنا چور ہو جاتی، لیکن قلب مصطفیٰ ایسی جگہ ہے جس نے مجھے اپنے اندر لے لیا. کتنا بڑا معجزہ ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد معاذ الجود الکرم علی واصحابہ بارک وسلم دائم ابدا. آگے چلتے ہیں. لفظ قرآن جب شروع ہوتا ہے تو فاتحہ شریف کے بعد سورہ بقرہ جب شروع ہوتی تو سب سے پہلے حروف مقطعات لکھے جاتے ہیں، الف لام میم، الف لام میم، اور آگے بھی اسی طرح کے بہت سارے حروف مقطعات ہیں، طہ، یاسین، کاف، ہا، یا، عین، صاد، اس طرح کے بہت سارے، ہا، میم کر کے، اس طرح بہت سارے حروف مقطعات آتے ہیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے قیامت تک رہے گا، اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے میری سنت، دونوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن امت کے لیے حاضر، امت کے لیے بھیجا گیا ہے، سرکار پر نازل ہوا ہے اور امت کے لیے بھی بھیجا گیا ہے، بہت بڑا پیغام ہے، قیامت تک رہے گا. اب میں اگر مثال کے طور پہ آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے آپ کو کوئی خط لکھنا ہو، مجھے آپ کو کوئی خط لکھنا ہو، اس خط کے اندر آپ کو چائنیز نہیں آتی بالفرض، میں اردو میں خط لکھ دوں اور دو چار جملے چائنیز میں لکھ دوں، تو آپ کہیں گے بھائی یہ چائنیز میں کیوں لکھا ہے، چائنیز میں کیوں لکھا ہے، جب اس کا کوئی مقصد نہیں ہے میرے لیے، مجھے چائنیز سمجھ میں نہیں آتی، مجھے چائنیز سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر یہ چائنیز میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی اس میں؟ سمجھا نا؟ اگر مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے کہ بھائی یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، یہ سب کچھ آپ کے لیے لکھ رہا ہوں، اردو میں پورا خط لکھا ہے، آخر میں یا اوپر کچھ چائنیز میں ورڈ لکھ دیے، یا اردو میں کچھ ایسے لفظ لکھے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا ہو، بات آسین ایسا کچھ لکھ دیا، تو آپ کہیں گے یار پورا خط تو سمجھ میں آ رہا ہے, یہ باقی چیزیں جو لکھی ہوئی ہے الف با تا ادھر ادھر یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, بیچ بیچ میں کچھ ایسی چیزیں لکھی ہوئی جو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو قرآن امت کے لیے ہے, قیامت تک کام آنے والی چیز ہے, لیکن اس میں بھی الف لام میم لکھا ہوا ہے, کہیں پر یاسین لکھا ہوا ہے, کہیں پر طہٰ لکھا ہوا ہے, کہیں پر کاف ہا یا عین صاد لکھا ہوا ہے. جبریل علیہ السلام جب تشریف لاتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس میں جب آتے تھے تو آپ جب یہ کہتے تھے یاسین طہٰ کاف ہا یا عین صاد حامیم الف لام میم تو سرکار کہتے تھے میں سمجھ گیا,
سبحان
اللہ میں سمجھ گیا,
سبحان اللہ
میں سمجھ گیا. جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں لانے والا, اللہ کی طرف سے یہ پیغام لانے والا, آپ کی طرف پہنچانے والا, مجھے نہیں پتا الف لام میم کا مطلب کیا ہے, کاف یا عین صاد کا مطلب کیا ہے. یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے, یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان راز ہے, یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان راز ہے. تو اے پڑھنے والے جب سورہ فاتحہ پڑھ لے اور پہلی آیت سورہ بقرہ کی پڑھنا شروع کرے الف لام میم, اسی وقت پھر سے عاجز ہو جا, اسی وقت پھر سے عاجز ہو جا کہ یہ تو جتنا بھی ہے یہ سب میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پہ اترا ہے, پیغام ہمارے لیے بھی ہے, لیکن الف لام میم کا بھی مطلب سمجھ میں نہیں آتا, الف لام میم کا بھی مطلب سمجھ میں نہیں آتا. یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ جو کچھ بھی ملا ہے صدقہ مصطفیٰ کی وجہ سے ملا, جو کچھ بھی ملا صدقہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. جب الف لام میم نہیں سمجھ رہے تم تو آگے کیا سمجھو گے, اسی پر عاجز ہو جاؤ, مان لو کہ جو کچھ ملا ہے سرکار کے صدقے میں ملا ہے. الف لام میم کا مطلب اللہ جانے اس کا رسول جانے, یاسین طہٰ کاف یا عین صاد حامیم ان سب کے مطلب اللہ اس کا رسول جانے. پہلے ہی جو ہے آپ کو ڈھیر کر دیا, پہلے ہی سمجھا دیا کہ کچھ بھی کوشش کر لو جب تک اللہ اس کے رسول تم کو نہ بتائیں گے الف لام میم کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ بھی ہر حروف مقطعات بھی ایسا معجزہ ہے کہ ایمان والے سمجھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہی کے طفیل سب کچھ مل رہا ہے, آپ ہی کے طفیل سب کچھ مل رہا ہے. اور قرآن اتنا بڑا چیلنج دنیا بھر کے لیے, الف لام میم کا مطلب تو بہت دور کی بات ہے, قرآن کی جیسی ایک سورہ نہیں لا سکتے, قرآن شریف کی جیسی ایک سورہ نہیں لا سکتے, ایک آیت بنا کر کے دکھا نہیں سکتے جس کا کوئی مطلب ہو, کوئی مطلب نکلے, کوئی آیت اتنی خوبصورت لا نہیں سکتے. تو قرآن خود گواہ ہے کہ وہ حضور کا معجزہ ہے, قرآن خود گواہ ہے کہ حضور کا معجزہ ہے, قرآن خود گواہ ہے کہ حضور کو یہ معجزہ ایسا ملا ہے کہ اگر زمین پر کسی حصے پر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا یہ معجزہ یہ کلام تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. حضور کا قلب اثر اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس سے بڑا معجزہ کہیں اور نہیں ملے گا. اور قرآن خود گواہ ہے کہ اگر میں چیلنج دیتا ہوں قیامت تک میرے جیسا کلام کوئی لا کے تو دکھائے, قرآن کے جیسا کوئی کلام لا کے تو دکھائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حبیب کبیر صلی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ اس کا کوئی نظیر نہیں, تمام انبیاء علیہ السلام کو دیگر انبیاء علیہ السلام کو الگ الگ قسم کے معجزے عطا فرمائے گئے, میرا معجزہ قرآن ہے. یہ نہیں کہ صرف قرآن ہے, میرا ایک سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. تو جو شخص کہے کہ قرآن میں حضور کے معجزات نہیں لکھے ہوئے اس کو تو پہلے یہی دیکھنا چاہیے کہ حضور کے پاس قرآن جو نازل ہوا ہے جو تو ہاتھ میں لے کر کے کہہ رہا ہے کہ جس میں حضور کا کوئی معجزہ نہیں لکھا ہوا وہ خود حضور کا معجزہ ہے, وہ خود حضور کا معجزہ ہے. اور اس کے اندر ایک نہیں دو نہیں چار نہیں سینکڑوں واقعات معجزات کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں, بلکہ میرا عقیدہ ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہر آیت جو ہے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کا موجودہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سچی محبت اور ان کی پیروی نصیب فرمائے. ہمارا علیہ الا البلاغ المبین.